عزیز و اقارب کے نان و نفقے کے حوالے سے کل گفتگو مکمل ہو گئی، دو عنوانات اس حوالے کے مکمل ہو گئے، بیوی کا نان و نفقہ اور قریبی رشتہ داروں کا نان و نفقہ. لیکن کل کے اختتامی مسئلے میں ایک ذمہ داری کا تذکرہ کیا گیا جس میں حاکم شرع اگر موجود نہ ہو تو عادل مومنین کی ذمہ داریوں کو اجاگر کیا گیا مسئلے میں. اس مسئلے کے حوالے سے کل بات پوری نہیں ہو سکی تھی، اگرچہ میں نے تذکرہ کیا تھا کہ اصول فقہ میں اس کی تفصیلات بیان ہوتی ہیں، لیکن ایک خاص لفظ جس کا تذکرہ مجھے کرنا تھا کل وہ نہیں ہو سکا، میری زبان پر بھی نہیں آ رہا تھا وہ لفظ، وہ ہے امور حزبیہ. ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ مجتہد فتویٰ دیتا ہے. دیکھیے، مجتہد امام کا نمائندہ ہے، نائب امام اسے کہتے ہیں، اور اس میں کوئی تفریق نہیں ہے کہ وہ عالم ہے یا غیر عالم ہے. سارے مجتہدین، جو شخص بھی درجہ اجتہاد کو پہنچ جاتا ہے وہ نائب امام کہلاتا ہے، امام کا نمائندہ ہی ہے. البتہ ان میں سے ہر ایک کی تقلید نہیں کرنا ہوتی ہے، تقلید فقط اس کی کرنا ہوتی ہے کہ جس جو ان میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہو، عالم ہو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آئین ممکن ہے کہ ایک زمانے میں 100 مجتہدین موجود ہوں، 100 افراد درجہ اجتہاد پر فائز ہو جانے کی وجہ سے یہ سب کے سب امام کے نمائندے ہیں، نائب امام ہیں، مگر تقلید ہمیں فقط کسی ایک کی کرنی ہے، اور وہ ایک وہ ہوگا کہ جس کا علم سب سے زیادہ ہو، عالم ہو. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باقی کوئی مجتہدین، باقی دیگر مجتہدین، 99 دیگر مجتہدین، یہ ہمارے کسی کام آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے ہیں؟ عالم تو ٹھیک ہے، اس کا فتویٰ ہمیں ماننا ہے، امام کا نمائندہ ہونے کے ناطے سے یہ 100 کے 100 افراد کچھ اختیارات بھی رکھتے ہیں. البتہ یہ طے شدہ بات ہے کہ جتنے اختیارات امام کے پاس ہوتے ہیں اتنے اختیارات ان کے پاس نہیں ہوتے، اور اسی طرح سے جتنا علم امام کے پاس ہوتا ہے اتنا علم بھی ان کے پاس نہیں ہوتا ہے. بہت محدود پیمانے کا علم ہے ان کے پاس امام کے علم کو کمپیئر کیا جائے تو، اور بہت محدود پیمانے کے اختیارات ہیں ان کے پاس اگر امام کے اختیارات کو کمپیئر کیا جائے. محدود پیمانے کا علم تو وہ خود تسلیم کرتے ہیں، سارے فقہا مجتہدین یہاں تک کہ عالم بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارے پاس پوری کائنات کا علم نہیں ہے. پوری کائنات کا علم تو بہت دور کی بات ہے، ہمارے پاس پوری دنیا کا علم بھی نہیں ہے. پوری دنیا کا علم بھی بہت دور کی بات ہے. اگر دنیا کے علم میں 1000 گوشے ہیں تو 1000 میں سے شاید ایک گوشے کا علم ان کے پاس ہے، 999 گوشوں کا علم ان کے پاس نہیں ہے. یعنی یہ لوگ طب نہیں جانتے ہیں، یہ لوگ علوم حیوانیات نہیں جانتے ہیں، سیارہ ستارگان کا علم نہیں جانتے ہیں، یہ سائنس کے بہت سارے علوم نہیں جانتے ہیں، یہ لوگ کوئی سول انجینئر نہیں ہیں، میکینیکل انجینئر نہیں ہیں، الیکٹریکل انجینئر نہیں ہیں، بہت ساری چیزوں کا علم نہیں جانتے ہیں لوگ. اور اسی وجہ سے بہت سارے مقامات پر وہ مسئلے کی بنیاد عرف پر ڈال دیتے ہیں، یا عرف اگر کہے کہ یہ چیز ایسی ہے تو ہمارا فتویٰ ایسا ہے، عرف اگر یہ کہے کہ یہ چیز ویسی ہے تو ہمارا فتویٰ ویسا ہے. وہ میک اپ کے حوالے سے ہو، آب جو کے حوالے سے ہو، یا آب جو ہے کہ نہیں ہے، کہیں گے ہمیں نہیں پتا، اگر ہے تو ہمارا فتویٰ یہ ہے، نہیں ہے تو ہمارا فتویٰ یہ ہے. چنانچہ بہت ساری چیزیں نہیں جانتے ہیں، مگر امام کے بارے میں نہیں ہے. امام ایک ایک ذرے سے لے کے کائنات کے بڑے سے بڑے سیارے تک کا سارا علم رکھتے ہیں. تو یہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارے پاس باقی تمام اشیاء کا علم نہیں ہے. لے دے کہ ہمارے پاس کس چیز کا علم ہے، قرآن کے کچھ مفاہیم کو، حدیث کے کچھ مفاہیم کو، اور اس کے ذریعے سے حکم خداوی خداوندی کو معلوم کرنے کا ہمارے پاس ظن ہے، وہ بھی علم نہیں ہے، یقین سے وہ بھی نہیں کہتے ہیں، تو اتنے محدود محدود پیمانے کا علم ان کے پاس ہوتا ہے۔ قرآن کو سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے ان میں، احادیث کو سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے ان میں، اور اس کے ذریعے سے حکم خداوندی کیا ہوگا وہ اپنے نظریے کے مطابق ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ علم بھی بہت محدود ہے ان کا، اور اسی طرح سے اگر چاہے نائب امام ہے مگر اختیارات بھی بہت محدود ہیں۔ یہ اختیارات کتنے ہیں اس میں خود مجتہدین کا بڑا اختلاف ہے، اور ہر مجتہد اپنا نظریہ قائم کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص مجتہد ہو گیا تو وہ خود طے کرے گا کہ مجتہد کے پاس کتنے اختیارات ہوتے ہیں۔ البتہ اس کی ویرائٹی بہت زیادہ ہے، کچھ مجتہدین کہتے ہیں کہ کم اختیارات ہیں، کچھ مجتہدین کہتے ہیں کہ زیادہ اختیارات ہیں۔ خیر، ان کا اپنا نظریہ ہے، اپنا اجتہاد ہے، اپنے نظریے کے مطابق وہ طے کرتے ہیں کہ مجتہد کے پاس اتنے اختیارات ہوتے ہیں۔ لیکن یہ طے شدہ بات ہے کہ تمام مجتہدین کے پاس امور حزبیہ کے اختیارات ہوتے ہیں۔ امور حزبیہ، یہ وہ لفظ ہے جو کل میں سمجھانا چاہ رہا تھا۔ امور حزبیہ کیا ہوتا ہے؟ امور حزبیہ کا مطلب ہے کہ معاشرے کی بہت ضروری چیزوں کو چلانے کے لیے کچھ افراد کو آگے بڑھ کے سرپرستی کرنا پڑے گی، وہ کام چلانا پڑے گا۔ مثلا آج بھی ہم اپنے زمانے میں دیکھتے ہیں کہ کچھ پاگل افراد سڑکوں پہ گھوم رہے ہوتے ہیں، نہ معلوم کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، نہ جانے کس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، نہ جانے کہاں کے لوگ ہیں، یہ کچھ نہیں پتا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر یعنی صحیح معنی میں اسلامی حکومت قائم ہو جائے تو اس طرح کے پاگل افراد سڑکوں پر بیکار اور بیگانہ طور پر نہیں گھوم سکتے، کچھ لوگوں کو ان کی ذمہ داری دی جائے گی۔ اگر نہیں دی جائے گی تو خود عادل مومنین کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ ذمہ داری کو قبول کریں اور ایسے لوگوں کو کھانے پینے رہنے کا انتظام کر کے دیں۔ یہی مسئلہ کسی زمانے میں یتیم بچوں کا تھا، باپ کا انتقال ہو گیا، ماں کا بھی فرض انتقال ہو گیا، بچے کی نگرانی کرنے والا کوئی نہیں، سرپرستی کرنے والا کوئی نہیں۔ ہم کراچی شہر میں بھی بہت سارے ایسے بچے دیکھتے ہیں کہ جو ماں باپ کے بغیر ایسی سڑکوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، پھر رہے ہوتے ہیں، وہ کسی طرح سے جہاں جو کھانا مل گیا وہ کھا لیا، جہاں سونے کی جگہ مل گئی وہاں سو گئے ہیں۔ مگر اسلامی حکومت قائم ہو جائے تو ایسے بچے بیگانہ طور پر نہیں گھوم سکتے، کسی کی سرپرستی میں آئیں گے۔ تو یہ جن کو سرپرستی دی جائے گی یہ سارے امور حزبیہ میں آتے ہیں، یہ والے کام۔ بچہ ہے یعنی یتیم بچہ، پاگل آدمی ہے، ان کی سرپرستی اور نگرانی کرنا۔ اسی طرح سے اگر لوگوں نے مسجدیں بنا رکھی ہیں، امام برگاہ بنا رکھی ہے، یا مثلا اسی طرح کی کوئی دوسری چیز تعمیر کر رکھی ہے کہ جو لوگوں کے مفاد کے لیے ہے، مثلا یتیم خانہ ہی تعمیر کر رکھا ہے یا مسافر خانہ تعمیر کر رکھا ہے، اگر اس کی کوئی نگرانی کرنے والا نہیں ہے، تو یہ ساری چیزیں اگر ان میں سے وقف ہیں، تو جتنی بھی یہ ساری چیزیں وقف ہیں یہ امور اوقاف میں چلی جائیں گی، یہ سب امور حزبیہ میں آتی ہیں۔ اور ان تمام چیزوں کے اختیارات مجتہد کے پاس ہوتے ہیں۔ مجتہد کا مطلب وہ سو کے سو عالم نہیں، یہ سو کے سو افراد ہیں کہ جن کے پاس ان ساری چیزوں کے اختیارات ہوں گے۔ یہ سارے امور حزبیہ کہلاتے ہیں، جس میں لوگوں کی ضروریات کے مطابق جن جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اس میں مجتہد کی پرمیشن سے کام کیا جاتا ہے۔ اب ایک چھوٹی سی اور مثال سنیے اس حوالے سے۔ مثلا فرض کیجئے کہ کچھ مجتہدین نے یہ کہا کہ بینک کا پروفٹ لینا جائز ہے مگر آدھا منافع اس کا غریب کو دینا پڑے گا۔ ایک مثال بنا رہا ہوں، ابھی کسی مجتہد کا نام نہیں لے رہا ہوں، ایسا فتویٰ گزر چکا ہے اور حال ہی میں گزر چکا ہے، آدھا منافع غریب کو دینا پڑے گا۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں میں آج تو آدھا نہیں دینا چاہتا، میں تو خود غریب ہوں تو میں تو فقط 5% یا 10% دوں گا، تو اس کو پھر ایسے مجتہد کے پاس جانے کی اجازت ہو جاتی ہے جو عالم نہیں ہوتا ہے۔ عالم نہیں ہے، اس کے باوجود اگر ان سے جا کے وہ پرمیشن لے لے تو ایسی صورت میں وہ آدھے کے بجائے 5% 10% غریب کو دے کے باقی اپنے پاس رکھ سکتا ہے۔ یہ کیا فائدہ ہو گیا؟ یعنی ہر چیز میں عالم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. فتوے میں تو یقیناً عالم کے پاس جانا ہے, لیکن اختیارات کی جہاں بات ہوگی, مجتہدین کے اختیارات, وہاں ہر وقت عالم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. غیر عالم مجتہد یا اس کے وکیل کے پاس بھی جائیں تو معاملات حل ہو جائیں گے. اسی طرح سے مثلا کوئی مقدمہ ہے, نزا پیدا ہو گیا, جھگڑا پیدا ہو گیا ہے, طلاق دلوانی ہے. اگر شوہر طلاق نہیں دے رہا ہے تو آپ نے اکثر دیکھا ہے کہ کتابوں میں یہ جملہ آیا ہے کہ مجتہد یا حاکم شرع طلاق دے سکتا ہے. یہ مجتہد جو حاکم شرع ہے اس میں عالم ہونا شرط نہیں, غیر عالم بھی طلاق جاری کر سکتا ہے. تو یہ بہت سارے مقامات ہوتے ہیں کہ جہاں پر ان مجتہدین کے پاس حاکم شرع کے اختیارات ہوتے ہیں, وہ سارے کام کر سکتے ہیں جو عالم کر سکتا ہے. فتویٰ بھی دے سکتے ہیں مگر ہم ان کے فتوے پر عمل نہیں کر سکتے. چنانچہ فتویٰ بھی دیتے ہیں اور ان کے اختیارات بھی استعمال ہوتے ہیں مگر ہم ان کے فتوے پر عمل نہیں کریں گے. ہماری ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ عالم کے فتوے پر عمل کریں. البتہ غیر عالم مجتہدین جتنے ہیں ان کے اختیارات سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. طلاق کا معاملہ ہو, بینک کے منافع کا معاملہ ہو, کسی جھگڑے کا معاملہ ہو, اسی طرح سے امور حزبیہ کے معاملات ہوں, ان تمام معاملات میں ہم غیر عالم مجتہد کے پاس جا سکتے ہیں یا ان کے وکیل کے پاس جا سکتے ہیں اور ان سے یہ سارے مسائل حل کروا سکتے ہیں. عالم کی شرط فقط اور فقط فتوے میں ہوتی ہے. فرض کیجئے کہ کسی کا جھگڑا پیدا ہو گیا, نزاع پیدا ہو گیا, ہمیں ویسے اجازت نہیں ہے کہ ہم کورٹ میں جا کے اپنا جھگڑا حل کروائیں, اجازت نہیں ہے. ہمیں حکم کیا دیا گیا ہے کہ مجتہد کے پاس جاؤ اور اپنا جھگڑا حل کرواؤ. اگر کوئی شخص اس طرح سے مجتہد کے پاس چلا جاتا ہے, عراق میں بھی رواج رہا ہے صدام کے دور سے اور ایران میں بھی رواج رہا ہے کہ دیندار لوگ اپنے مقدمات حکومت کے پاس لے کے نہیں جاتے تھے, وہ ایسے مجتہدین کے پاس اپنے مقدمات لے کے جاتے تھے. دونوں فریق, دونوں پارٹیاں اگر دیندار ہیں تو مجتہد کے پاس جائیں گی اور وہ جو فیصلہ کرے اس کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں. اب مجتہد نے فیصلہ کر دیا, فرض کیجئے کہ ایک کے خلاف فیصلہ چلا گیا, اب وہ کہے کہ بھائی نہیں, میں ان کا فیصلہ نہیں مانتا, یہ تو کوئی عالم تھوڑی ہیں, چلیں عالم کے پاس چلتے ہیں, جیسا وہ فیصلہ کریں وہ فیصلہ ہمیں منظور ہوگا. اب اگر فرض کیجئے کہ دونوں چل کے عالم کے پاس آتے ہیں وہی پرانے فیصلے کی وجہ سے, اور اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ فلاں مجتہد نے یہ فیصلہ کر دیا ہے مگر یہ فیصلہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا, آپ فیصلہ کریں, اگر عالم کو پتہ چل جائے کہ فلاں مجتہد نے فیصلہ کر دیا ہے تو اسی وقت عالم ان دونوں سے کہے گا کہ تم میرے پاس سے چلے جاؤ. اس لیے کہ غیر عالم مجتہد نے بھی, اگر مجتہد ہے وہ, غیر عالم مجتہد نے بھی اگر کوئی فیصلہ کر دیا ہے تو میرے پاس بھی اختیارات نہیں ہیں کہ میں ان کے فیصلے کو قلعدم کروں, میں اس کے فیصلے کو کینسل نہیں کر سکتا. تو مجتہد کا فیصلہ اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ پھر عالم بھی اگر اسے کینسل کرنا چاہے تو کینسل نہیں کر سکتا ہے. اور یہ بہت سارے مقامات ہیں کہ جہاں مجتہد کے پاس جانے کے فوائد حاصل ہوتے ہیں. امور حزبیہ وہ کم سے کم اختیارات ہیں جس کا ہر مجتہد قائل ہے کہ ہاں یہ ان کے بارے میں تو اختیارات ہیں امام کی طرف سے مجتہد کے پاس. جن علاقوں میں مجتہدین نہ ہو, ان کے وکلاء نہ ہو, ان کے نمائندے نہ ہو, تو پھر اسی طرح کے اختیارات آ جاتے ہیں عادل مومن کے پاس. ایک دو تین جتنے بھی عادل مومن ہیں ان کے پاس یہ اختیارات آ جائیں گے. پھر وہ یتیم بچے یا پاگل افراد کے بارے میں سرپرستی کے لیے کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس کی سرپرستی کریں. امور اوقاف کے چارج وہ خود سنبھال سکتے ہیں کہ یہ یتیم خانہ ہے یا یہ مدرسہ ہے مثلا, اس کا چارج میرے سپرد کر دو یا میں سنبھال لیتا ہوں. یہ اختیارات عادل مومن کے پاس بھی آ جاتے ہیں. تو وہ جو گفتگو آ رہی تھی نان و نفقے کے حوالے سے, جس پر نان و نفقہ واجب ہے وہ نہیں دے رہا ہے, جو نان و نفقہ حاصل کرنا چاہتا ہے وہ وکیل کے پاس جا سکتا ہے مگر اس علاقے میں وکیل بھی موجود نہیں ہے, حاکم شرع بھی موجود نہیں ہے, تو وہ پھر عادل مومن کے پاس جا کے اپنی شکایت درج کروا سکتا ہے اور شکایت میں یہ کہہ سکتا ہے کہ دیکھو میں فلاں سے قرض لے رہا ہوں, آپ گواہ رہیے گا, اور یہ قرض لے رہا ہوں کہ فلاں نان و نفقہ نہیں دے رہا, تو اس قرضے کی ادائیگی اب اس پر واجب ہو جائے گی. اور عادل مومن اس کے لیے اجازت دے دے تو اس کی اجازت بھی گویا ایسی ہی ہے جیسے مشتعد کی جائے. تو عادل مومن کے اختیارات وہاں اتنے پاورفل ہو جاتے ہیں، اتنے اہم ہو جاتے ہیں. یہ ایک خلاصہ آپ ذہن میں رکھیے، اور زیادہ اہم بات یہ ہے کہ انسان کم از کم عادل مومن تو ضرور بنے. پروردگار کی توفیق شامل حال ہو تو درجہ اشتہار کو بھی پہنچے، مگر کم از کم اس منزل تک تو ضرور پہنچیں کہ اسے عادل مومن کہا جا سکے. ایک صلوات پڑھیں محمد والوں میں. اب آئیے تیسرا گروہ کے جس کا نفقہ ہم پر واجب ہوتا ہے، وہ ہے جانوروں کی ملکیت، جن لوگوں نے بھی جانور پالے ہیں. دیکھیے یہ سوال واجبات میں نہیں آتے ہیں کہ کبوتر پالنا اچھا ہے کہ اچھا نہیں ہے، بکری پالنا اچھا ہے کہ نہیں. بہت سارے لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں، اور خصوصیت سے بقر عید کے بعد کوئی بکری بچ گئی ان کے پاس تو پھر اور سوال کرتے ہیں کہ بکری پالنا اچھا ہے کہ نہیں. اب بچ گئی ہے تو سوال کر رہے ہیں کہ بکری پالنا اچھا ہے کہ نہیں. اور یہ اسی طرح سے طوطے پالنا اور دوسری چیزیں بھی اچھا ہے کہ اچھا نہیں، وہ ممکن ہے اچھا ہو یا نہ ہو، مگر بہرحال کسی بھی جانور کو، پرندے کو اور درندے کو پالنا واجب تو نہیں ہے، واجبات میں نہیں ہے، لہذا مشاہدین کی کتابوں میں اس کا تذکرہ نہیں آئے گا. ہاں یہ بھی ہے کہ جو جانور انسانوں کو نقصان نہیں پہنچانے والے ہیں ان کا پالنا حرام بھی نہیں ہے، اور اگر نقصان پہنچانے والے جانور بھی ہیں اور ان کے لیے کوئی ایسے حفاظتی اقدام کر لیے گئے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ انسانوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، تو باوجود اس کے کہ وہ نقصان پہنچانے والے جانور ہیں مگر پھر بھی ان کا پالنا حرام نہیں ہے، پالا جا سکتا ہے. اگر کوئی اشدہے پالنے کا شوق رکھتا ہو اور اس نے حفاظتی اقدامات ایسے کر لیے ہوں کہ وہ انسانوں کو نقصان نہیں پہنچائے گا تو کوئی حرج نہیں، پال سکتا ہے. شیر پالنا چاہتا ہو تو کوئی حرج نہیں، پال سکتا ہے. انسانوں کو تکلیف اگر نہیں پہنچ رہی تو کوئی حرج نہیں. تو نہ یہ کام واجب ہے کہ ہم کہیں کہ پنا جانور کو پالنا واجب ہے، نہیں، کسی بھی جانور کو پالنا واجب ہے، اور نہ ہی یہ کام حرام ہے، چاہے خطرناک ترین درندہ بھی ہو اس کو پالنا بھی جائز ہے، بشرطے کہ باقی انسانوں کو وہ نقصان نہ پہنچائے. چنانچہ واجبات اور محرمات کی بات تو نکل گئی، لیکن اگر کوئی شخص کسی جانور کو پالتا ہے، البتہ یہ ہے کہ بھیڑ بکریوں کو پالنے کا تذکرہ روایتوں میں ہے، آیا ہے کہ پالنا اچھا ہے بھیڑ بکریوں کو پالنا تھا، لیکن وہ برکت کے حوالے سے، دولت میں اضافے کے حوالے سے زیادہ تر روایتیں اس حوالے سے بات کو بیان کرتی ہیں. اب چاہے کسی پرندے یا درندے یا عام جانور، پالتو جانور کو پالنا واجب ہو یا حرام ہو، لیکن پالنا جائز تو ہے، تو ایسی صورت میں اگر کوئی شخص کسی بھی طرح کا جانور پال رہا ہے تو کیسے ہی جانور ہے، چاہے وہ درندہ ہے یا پرندہ ہے یا عام حیوان ہے یا بری جانور ہے یا بحری جانور ہے، وہ فقط اس صورت میں اس جانور کو پال سکتا ہے یا اپنے پاس رکھ سکتا ہے جب اس کے نان و نقطے کا وہ انتظام کرے، اس کے بغیر نہیں پال سکتا. اگر جانور پالا ہے تو اس کے نان و نقطے کا انتظام کرنا پڑے گا. چنانچہ جو اس جانور کی ضروریات ہیں، ضروریات کے مطابق اس کو اگر نان و نقطہ دے رہا ہے تو ٹھیک ہے، پھر جانور پال سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. اب یہ ساری جانوروں کو پالنے کے حوالے سے گفتگو شروع ہو رہی ہے. نمبر تین، الملک. ملک کا مطلب جو آپ کی ملکیت میں آ جاتے ہیں، جانور سارے کے سارے ملکیت کہلائیں گے. پرانے زمانے کے اعتبار سے غلام و کنیز بھی ملکیت میں آ سکتے تھے، تو وہ بھی اسی میں شامل ہو سکتے ہیں، مگر اس کا دور ختم ہو گیا ہے، زیادہ اس کا تذکرہ یہ بھی نہیں کر رہے ہیں، جانوروں ہی کا زیادہ تذکرہ کر رہے ہیں. تو تیسری چیز یہ کہ اگر آپ کی ملکیت میں کوئی چیز ہے تو اس کے نان و نقطے کا آپ کو انتظام کرنا ہے. مثلاً نمبر 458، ذکر جمع من الفقهاء رضوان اللہ علیہم. مشاہدین کا ایک طریقہ جو میں پہلے بھی بیان کر چکا تھا، اس کو دیکھیں کتنا خوبصورت اور کتنا پیارا طریقہ کار ہے، اور اکثر مشاہدین کا یہ طریقہ کار ہے، یعنی 1400 سال سے ہمارے مشاہدین کا یہ طریقہ کار رہا ہے، اور یہ طریقہ کار تمام طلبہ کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے. کیا کہا؟ مسئلے کا آغاز کیسے کر رہے ہیں؟ ذکر جمع من الفقهاء، کہتے ہیں فقہا کی ایک جماعت نے تذکرہ کیا ہے، لیکن جہاں لفظ آیا کہ فقہا کی جماعت نے تذکرہ کیا ہے وہاں ساتھ ہی ایک دعائیہ جملہ بھی آ گیا رضوان اللہ علیہم. یہ وہ علماء ہیں کہ چونکہ علماء جمع کا صیغہ ہے اس لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے رضوان اللہ. اگر ایک فقیہ ہوتے تو ان کے لیے وہی لفظ استعمال کرتے جو عام مسلمان صحابہ کے لیے استعمال کرتے ہیں رضی اللہ تعالی. ان کے لیے رضی اللہ کہنا بالکل پرفیکٹ ہے، بالکل صحیح ہے، یہ رضی اللہ ہے. اللہ کی رضا کی دعا ان کے لیے کرنا یہ ایک طریقہ کار بن گیا ہے مجتہدین کا، علماء کا، کہ جب وہ فقہا کا یا کسی عام فقیہ کا بھی تذکرہ کرتے ہیں تو ان کے لیے ضرور کوئی دعائیہ جملہ کہتے ہیں. چنانچہ یہ علماء کی روش اتنی شاندار رہی ہے کہ 1400 سال سے آج تک قائم ہے، اور یہ ویسے ہی قائم نہیں ہے، ان لوگوں نے اپنی سیرت کا حصہ بنا لیا، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا. چنانچہ بہت پیاری چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے جب کسی عالم کا تذکرہ ہو تو ان کے لیے کوئی نہ کوئی چھوٹا سا جملہ دعائیہ کہنا چاہیے. ہمارے یہاں جب ممبر پر خطبہ ذاکرین علماء بیٹھتے ہیں تو وہ کہتے بھی ہیں. اگر وہ زندہ ہوتے ہیں تو لفظ استعمال کرتے ہیں دامت اللہ العلی، اور اگر وہ انتقال کر گئے ہیں تو قدس سرہ، اور اگر وہ شہید ہیں تو شہید رحمت اللہ علیہ. اس طرح کے جملے ہمارے یہاں استعمال ہوتے ہیں، مگر یاد رکھیں کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ممبر پہ بیٹھتے ہی سارے جملے ان کو معلوم ہو گئے، یاد ہو گئے، نہیں، ایسا نہیں. انہوں نے اپنی نجی زندگی میں بھی اس کا رواج کیا ہوتا ہے اور اس کی عادت ڈالی ہوتی ہے، تب جا کے یہ پریکٹس ان کو ہوتی ہے. چنانچہ طلبا میں کم از کم یہ والا طریقہ کا ضرور عائد ہونا چاہیے، اور خصوصیت سے طلبا جب اپنے استاد کا تذکرہ کریں تو ضرور کوئی نہ کوئی دعائیں جملہ کہیں. استاد کو تو اس کا فائدہ ہوگا، مگر اس سے بڑا فائدہ خود طالب علم کو ہوگا. پروردگار نے یہ دنیا جو بنائی ہے، یہ اسباب و علل کی دعا دنیا بنائی ہے. اگر آپ کسی کو فائدہ پہنچانے کا سبب بنتے ہیں، پروردگار خود بخود آپ کے فائدے کا انتظام کرے گا. چنانچہ اپنے استاد کے لیے کم از کم اس طرح کے جملے کی ضرور عادت ڈالیے کہ جب آپ اپنے استاد کا نام لیتے ہیں یا ان کا تذکرہ کرتے ہیں تو ان کے لیے جو مناسب دعائیہ جملہ ہو وہ ضرور کہا کریں، جیسے ایک فقہا نے اپنا طریقہ بنایا ہے اور بہت اچھا طریقہ. تو فقہا نے کیا کہا ہے؟ انہو یجب علی مالک کل حیوان ان یبدل لہ ما یحتاج الیہ مما لا یحصلہ بنفسہ من الطعام والماء والمأوى وسائر ضروریاتہ. کہتے ہیں کہ ہر حیوان کا مالک، اس سے غرض نہیں ہے کہ وہ کون سا حیوان ہے، وہ پالتو حیوان ہے بھیڑ بکریاں گائے جیسے، وہ پرندہ ہے طوطے کبوتر چڑیا اس طرح کے جانور، یعنی وہ واقعی درندے ہیں، خطرناک قسم کے جانور ہیں. کسی بھی طرح کا جانور اگر انسان نے پالا ہوا ہے، اس کا وہ مالک ہے، تو ہر شخص جو اس کا مالک ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کا انتظام کرے جو اس جانور کی جان بچانے کے لیے ضروری ہے. جانور کو زندہ رکھنے کے لیے جتنی چیزیں ضروری ہوتی ہیں وہ ساری چیزوں کا انتظام کریں، گویا اس کے نان و نقطے کا انتظام کریں. وہ کیا ہو سکتی ہے؟ محنت تعام، اس کو کھانے کی ضرورت ہے. مثلا اگر شیر پال رکھا ہے تو مثلا ہر دوسرے دن ایک بکری کی ضرورت پڑے گی، تو بکری لا کے اس کو دیتا رہے. مثلا کھانے کا انتظام کرے، ولما ہے اور اس طرح سے پانی کا. اگر فرض کیجیے مرغی پال رکھی ہے تو مرغی کے لیے وہ دانے وانے کا انتظام کرے، جیسا بھی ہے پانی کا انتظام کرے، بل ماوا اور اس کی رہائش کا انتظام کرے، جیسی مناسب اس کے لیے رہائش چاہیے ویسی رہائش کا اس کا انتظام کرے. وہ سارے ضروریات ہیں اور باقی تمام ضروریات کا بھی اس کا انتظام کرے. باقی تمام ضروریات کا انتظام کرے کا مطلب یہ کہ اگر ایسا کوئی جانور پال رکھا ہے اور وہ بیمار پڑ گیا ہے، تو چاہے اشتہا بیمار پڑ گیا ہے، شیر بیمار پڑ گیا ہے، اب اس کو دوا دینا پڑ رہی ہے، اس کی دوا کا انتظام کرے. وہ کہیں کہ بھائی شیر کو دوا کون پلائے گا؟ نہ پالیے آپ شیر، چھوڑ دیجیے، ورنہ شیر کی شیر کو دوا پلانے کا جو ڈاکٹر ہوتا ہے اس کو لانا پڑے گا، جہاں سے لا سکتے ہیں آپ لے کے آئیں. لہذا جو اس کی ضروریات ہیں ان تمام ضروریات کا خیال رکھنا پڑے گا. سواء کان محلل اللحم او محرمہ طائرا کان او غیرہ، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ اس جانور کا گوشت حلال ہے، ایسا جانور آپ نے پالا ہے، بھیڑ بکریاں گائے بھینس اونٹ یہ سارے گوشت ایسے ہیں، یہ جانور ایسے ہیں کہ جن کا گوشت حلال ہے، ام او محرم ہو یا اس کا گوشت حرام ہے، گوشت نہیں کھا سکتے اس کے، کتا پالا ہے کیا میں کہتے ہیں پیجن نہیں وہ چھوٹا سب خرگوش، بہت سارے لوگوں کو خرگوش پالنے میں شوق ہو گیا، خرگوش پالا مثلا، خرگوش کا گوشت حلال نہیں ہے، حرام گوشت جانور ہے، اگر وہ پالا ہے تو اس کی ساری ضروریات کا خیال رکھنا پڑے گا، تیرن کا نہ ام غیر ہو، چاہے وہ پرندے نما جانور ہے توتا کبوتر اس طرح کا ام غیر ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور جانور ہے جو گھروں میں پالے جاتے ہیں، مثلا بلی پال رکھی ہے اس کے بھی تمام ضروریات کا انتظام کرنا پڑے گا، اہلین ام وحشین، چاہے فطرتن وہ جانور ایسا ہے کہ جو پالتو بن سکتا ہے، جیسے بلی کتا بھیڑ بکریاں خرگوش یہ سارے جانور ایسے ہیں جو پالتو بن سکتے، کچھ جانور ایسے ہیں کہ جو پالتو نہیں بن سکتے، یعنی آپ چاہے کتنا ہی اس کو پالتو بنانے کی کوشش کریں عام حالات میں وہ پالتو نہیں بنے گا، یعنی جدید زمانہ آ گیا ہے اس میں جو جدید نفسیات اور جدید دوائیاں اور جدید ٹیکنالوجی استعمال کر کے تو آپ شیر کو بھی چوہا بنا سکتے ہیں، آج کے زمانے میں تو ہر چیز ہو سکتی، یعنی شیر بالکل ویسی زندگی بسر کرے کہ جیسا چوہا بسر کرتا ہے، اتنا ڈرپوک، آج کے دور میں سب کچھ ہو سکتا ہے، دوائیاں ہیں اس کی ٹیکنالوجی ہے چنانچہ سارے کام ہو سکتے ہیں، تو اگر خاص توانائی اور خاص ٹیکنالوجی استعمال کرنے کے بعد آپ کریں تو الگ بات ہے، لیکن عام حالات میں شیر کو پالتو جانور نہیں بنایا جاتا، عام حالات میں سانپ کو پالتو جانور نہیں بنایا جاتا، یعنی سانپ کتنا ہی مردار ہو چکا ہو انتہائی شدید سردی کی وجہ سے برف میں رہنے کی وجہ سے وہ سکڑ کے ختم ہو چکا ہو یا شدید گرمی کی وجہ سے وہ بے حال ہو چکا ہو، مگر آپ اس کو لے کے آئیں ذرا کھانا پلا کھانا وانا کھلائیں پلائیں اس کو، سردی سے گرمی کے وجہ ٹھنڈے مقام سے گرم مقام پہ لے کے آئیں اس کو، گرم مقام سے وہ مناسب مقام پہ لے کر آئیں، جہاں اس میں طاقت و توانائی آئے گی وہ آپ ہی گڈنگ مار دے گا، اس لیے وہ پالتو نہیں، اور یہ اس میں اس کا قصور بھی نہیں، یاد رکھیے کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ کیسا ہے، بھائی اتنے دن میں نے اس کی خدمت کی، دودھ پلایا، کھانا کھلایا، حفاظت کی، اس کے رہنے کے لیے جگہ بنائی، اس کو دوا کھلائی، سب کچھ کھلایا، ایک ہفتے کے بعد ذرا طاقت آئی تو اس نے مجھے ڈنگ مار دیا، یہ بیوقوفی والی بات ہے، پروردگار عالم نے اس کائنات میں مختلف قسم کی اشیاء بنائی ہیں اور یہ ہے انسانوں کے لیے، یعنی انسان ان ساری اشیاء کو دیکھ کے سبق حاصل کرے اور پروردگار کی معرفت میں اس کے اضافہ ہوتا چلا جائے، اصل مقصد یہ تھا، اب اصل مقصد تو یہ تھا یہ سانپ کو لے آئے، تو سانپ کو پروردگار نے بنایا، یعنی سانپ کا کام ہی یہ ہے کہ وہ ڈنک مارے، اس کی ڈیوٹی میں ہے یہ ڈنک مارے، اب آپ اس کی ڈیوٹی کو بند کر دیں تو کیسے ہوگا، تو نہیں ہو سکتا، ناممکن بات، بھائی وہ بنایا اسی لیے گیا ہے کہ وہ ڈنک مارے، آپ کہیں گے میں نے اتنا کھلایا پلایا پھر بھی مجھے ڈنگ مارا، وہ یہ نہیں دیکھتا جو سامنے آتا اس کو ڈنک مارے، اس میں اس کا قصور نہیں ہے، اس کی بناوٹ اس میں ہے کہ وہ ڈنک مارے، بس اسی میں اس کی بناوٹ ہے، لہذا کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں کہ عام حالات میں کبھی وہ پالتو نہیں بن سکتے، مگر ٹھیک ہے پالتو نہیں ہے، مگر اس کے باوجود اگر آپ نے کسی پنجرے میں رکھا ہوا ہے، کسی کیج میں رکھا ہوا ہے اور اس کو وہ اپنے گھر کی زینت بنایا ہوا، تو ذمہ داری ہو جائے گی کہ اس کی جتنی ضروریات ہے اس کو پورا کریں، بحرین ام برین، وہ بحری جانور ہے یا بری جانور ہے، اگر آپ نے کیا کہتے ہیں وہ فش، الفاظ زبان پہ نہیں چلتے ہیں آج کل، نہیں مچھلی تو ہے مگر مچھلی وہ چھوٹا سا ہوتا ہے نا، مچھلی کا گھر کیا بناتے اس کو، فش فارم تو الگ ہوتا ہے، ایکویریم مثلا ایکویریم کسی نے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، اس میں مچھلیاں ہیں تو چاہے چھوٹی چھوٹی مچھلیاں اس میں رکھی ہوئی ہیں ان کے نان و نفق کا انتظام کرنا پڑے گا، یا بڑی بڑی مچھلیاں رکھی ہیں یا بڑا ایکویریم بنایا ہوا ہے اس کے نان و نفق، تو بحری جانور ہو یا بری جانور ہو، حتی دود القز و نحل الاصل و کلب الصید، یہاں تک کہ اگر کسی نے ریشم کے کیڑے پالے ہیں تو اس کے نان و نفق کا انتظام کرنا پڑے گا، جو اس کی ضروریات ہے وہ پوری کرنی، اور اس طرح سے شہد کی مکھی رکھی ہوئی ہے وہ پالی ہوئی ہے تو اس کا انتظام کرنا پڑے گا، وکلب صاحب شکاری کتا پالا ہوا ہے تو شکاری کتے کی جو ضروریات ہوتی. خلاصہ یہ کہ کسی بھی طرح کا جانور اگر پالا ہے تو اس کی تمام ضروریات کو پورا کرنا مالک کی ذمہ داری ہے. ایک سوال کسی خاتون نے پوچھا ہے کہ اگر کسی پر قضا نماز واجب ہوں اور وہ نماز تہجد میں ان قضا نمازوں کو پڑھیں تو کیا یہ نماز تہجد کہلائیں گی اور یہ عمل صحیح ہے؟ اگر قضا نمازوں کو نماز تہجد میں پڑھا جا رہا ہے تو نماز تہجد تو کہلائیں گی اور یہ عمل بھی صحیح ہے, مگر قضا نمازیں ادا نہیں مانی جائیں گی, قضا کی ذمہ داری پھر بعد میں الگ سے پورا کرنا پڑے گی. اور اگر کوئی الٹا کر دے, فرض کیجئے کہ نماز شب 8 رکعت جو پڑھی جاتی ہیں ان 8 رکعت میں 4 رکعت ظہر کو پڑھ لے 4 رکعت عصر کو پڑھ لے اور یہ نیت بھی کر لے کہ مثلا نماز تہجد, تو نماز ظہر اور نماز عصر کی نیت کرنے کی وجہ سے یہ قضا نمازیں تو ادا ہو گئی مگر نماز تہجد کا ثواب نہیں ملے گا. ہاں کتابوں میں نہیں لکھا کہ اس کا ثواب ملے گا, پروردگار اپنی رحمت کاملہ کی وجہ سے اس کا بھی اجر دے دے یہ الگ بات, لیکن سمجھنا یہی چاہیے کہ اگر تہجد نماز کی جگہ قضا نمازیں پڑھنی ہیں تو قضا نمازیں تو ادا ہو گئیں مگر تہجد کی نماز کا ثواب نہیں ملے گا. یہ ایک بات مکمل ہوئی. جی نجس جانور پالنے کے بارے میں بھی شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے سوائے سور کے, سور کا پالنا اسلام میں جائز نہیں ہے, وہ اس کا مالک بھی نہیں بن سکتا, مالک تو خیر دوسرے جانوروں کا بھی نہیں بن سکتا, وہ الگ ایک بحث ہے, لیکن باقی نجس جانور جیسے کتا اس کے پالنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. اگر وہ کسی مقصد سے پالا گیا تو کوئی بالکل کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. مقصد کا مطلب ہے کہ یا تو شکار کے لیے پالا گیا ہے یا اپنے مکان کی حفاظت کے لیے پالا گیا ہے یا کھیتوں کی حفاظت کے لیے پالا گیا ہے یا کچھ جانور رکھے ان جانوروں کی حفاظت کے لیے پالا گیا ہے, ان سارے مقاصد کے لیے اگر کتا بھی پالا گیا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. البتہ اس کے باوجود کتا ہے عین نجس جانور, چنانچہ اس پر گیلا ہاتھ لگ جائے گا یا وہ خود کسی جگہ کو چاٹ لے گا تو وہ جگہ نجس ہو جائے گی, چنانچہ اس کے رہنے کے لیے ایسا انتظام کرنا پڑے گا کہ جگہ نجس نہ ہونے پائے. اچھا مسئلے کا آغاز ہوا تھا کہ فقہا رضوان اللہ تعالی نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ کسی طرح کا جانور پالتے ہیں تو ایسی صورت میں اس کا نان و نفقہ دینا آپ کی ذمہ داری. اب یہ آیت اللہ سیستانی کا اپنا نظریہ نہیں ہے, اب شروع ہو رہا ہے ان کا. فرماتے ہیں ولیکن ھذا لا یخلو من اشکال, کہتے ہیں جو کچھ فقہا نے کہا ہے یہ اشکال سے خالی نہیں ہے. اچھا اشکال سے خالی نہیں ہے, فقط اتنا جملہ بھی کہہ دیتے تو کافی تھا. کافی تھا کا مطلب یہ کہ کم از کم احتیاط واجب بن گیا کہ ایسا ہی ہے, لیکن احتیاط واجب لگا کے آگے کچھ اور مسئلے کو بڑھا رہے ہیں جس سے زیادہ مسئلہ واضح ہو رہا ہے. نعم الاحوۃ وجوبا للمالک الانفاق علیہ او نقلہ ببیع وغیرہ الى من یتمکن من تامین نفقتہ او تزکیتہ بذبح او غیرہ اذا کان من المزکا ولم یعد ذلک تزکیا للمال. احتیاط واجب کیا ہے؟ کہ مالک کی ذمہ داری ہے کہ ان کے نفقے کا انتظام کرے. انہوں نے فتویٰ دیا تھا آیت اللہ سیستانی کے یہاں, احتیاط واجب ہے کہ اگر جانور پالیں تو ان کے نان و نفقے کا انتظام کرے, یا تو نان و نفقے کا انتظام کرے یا ایک اور کام کرے. وہ کیا ہے؟ او نقل ہی, یا یہ جانوروں کو کہیں اور منتقل کر دے. کہیں اور منتقل کر دے کا مطلب کیا ہے؟ بے بھائی اس کو بیچ دے اور کسی اور کے سپرد کر دے جو اس کے نان و نفقے کا انتظام کر سکے گا, یا تو بیچ کے کسی اور کو دے دے یا دوسرے ذریعے سے کسی اور کو دے دے, مصالحت کر کے کسی اور کو دے دے یا ویسے ہی کسی کو تحفے میں دے دے, مگر جس کو دے اس میں ایک بات کا خیال رکھنا پڑے گا کہ وہ اس جانور کے نان و نفقے کا خیال رکھے گا, اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا. یعنی یہ لازمی ہے یا واجب ہے کہ جس کو دیا جائے اس کے بارے میں مطمئن ہو کہ وہ اس کے نان و نفقے کا خیال رکھے گا. اب امیر المومنین کا کلام دیکھیے, سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوگی. کہ جب شب ضربت نماز پڑھنے کے لیے نکلے تھے تو اپنی بچیوں کو وصیت کی تھی کہ ان جانوروں کو یہ بتائیں اگر تم ان کی عبادت نہ کرو تو انہیں آزاد کر دینا، اگر نان و نفقے کا انتظام نہیں کر سکتے تو آخر وقت میں بھی جہاں خود مولا کی جان خطرے میں ہے مگر پھر بھی جانوروں کے نان و نفقے کا وہ کہہ کے جا رہے ہیں کہ دیکھو یہ بھی میری وصیت ہے کہ ان کو بھی ان کا بھی خیال رکھنا۔ یہ عرفان کی اعلیٰ ترین منزل ہوتی ہے کہ جہاں انسان اپنی جان کو خدا کے اتنا نزدیک سمجھ رہا ہو کہ بس اب میں کسی وقت ختم ہونے والا ہوں، مگر اس وقت ہی بالکل معمولی ترین فقہی مسائل کو بھی پیش نظر رکھے کہ جہاں جانوروں تک کا مسئلہ آ گیا تو ان کے بارے میں بھی تاکید کر کے جائے کہ دیکھو تم ایسا کرنا ہو۔ یہ ہوتا ہے طریقہ کار جو اسلام سکھانے والے ہوتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری اتنی بھاری نہیں ہے، ہم اس مرتبے تک پہنچ ہی نہیں سکتے، مگر کم از کم واجبات کا تو خیال رکھیں، کم از کم محرمات کو تو خیال رکھیں، اتنا تو کم از کم کریں۔ یعنی علی والا ہونے کا جب دعویٰ کر رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ شائبہ تو ہونا چاہیے علی کا، ورنہ فائدہ کیا ہے۔ لہذا ایسے کسی کو دینا پڑے گا کہ جو ان کے نان و نفقے کا انتظام کر سکے۔ اچھا، یہ بات بھی مولا کی بیٹیاں جانتی تھی ساری، کون معاذ اللہ یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ فقہی مسائل سے آگاہ نہیں تھی، ساری باتیں وہ جانتی تھی نہیں، مگر مولا نے خاص موقع پر یہ بات کہی ہے اس کی بھی خاص وجہ سمجھ میں آتی ہے۔ جب وہ گھر سے باہر نکلنے لگے تو اس وقت یہ واقعہ پیش آیا تھا، اس کی بھی خاص وجہ سمجھ میں آتی ہے۔ وہ وجہ کیا ہے کہ ان بیٹیوں کو شاید وہ معلوم نہیں ہے کہ جو خود مولا کو معلوم ہے آگے کیا ہونے والا ہے، جتنا مولا بہتر طور پر جانتے ہیں یہ بچیاں نہیں جانتی، بیٹیاں نہیں جانتی، گھر والے نہیں جانتے۔ چنانچہ گویا ایک تاکید کر رہے ہیں کہ اگر بعد میں تم اپنے بابا کو کسی خطرناک صورتحال میں دیکھو تو ایسا نہ ہو کہ بابا کے غم میں ان جانوروں کو بھول جاؤ۔ دیکھو بابا کے غم میں بھی ان جانوروں کو نہ بھول، اس میں بھی ان کو یاد رکھنا۔ اس لیے وہ ایک بڑا ہی خاص موقع نظر آتا ہے۔ اچھا، تو اب ایک کام، تو پہلا کام یہ کرنا تھا کہ نفقہ دینا ہے، نہیں کر سکتے وہ کسی اور کو دے دو جو ان کے نفقے کا پورا انتظام کر سکے، دو گئے۔ تیسرا کام کیا ہے؟ اور تزکیہ تھی۔ اگر وہ جانور ایسا ہے کہ جو تزکیے کو قبول کرتا ہے تو پھر اس کا تزکیہ کر دو، کھانا نہیں دے سکتے تو ان کو بھوکا نہ مارو، پھر ان کو ذبح کر دو، اور ذبح کر کے اس کو جیسے استعمال کیا جا سکتا ہے ایسا استعمال کر لو۔ بالذبح اور غیرہ اذا کان من المذکر، ذبح کر کے اس جانور کو استعمال کیا جائے، یا ذبح کے علاوہ جو دوسرا طریقہ، مثلا اونٹ کو نہر کرنے کا ایک خاص طریقہ، وہ ذبح نہیں ہوتا، دوسرے طریقے سے ہوتا ہے۔ جی، یہ مسئلہ ہم کسی زمانے میں پڑھا چکے تھے، شاید کچھ طلبہ بھی بچ گئے ہوں گے جس زمانے میں مسئلہ پڑھایا تھا۔ حرام جانوروں کا تزکیہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ کیا جواب ہے؟ حرام جانوروں کا شیر کا تزکیہ ہو سکتا ہے؟ حرام جانوروں کا مطلب یہ، جی جاوید احمد، ہاں ان سب کا جواب صحیح ہے، لیکن صلوات تمام طلبہ کے لیے۔ حرام کو جانور ہے اس کا بھی تزکیہ ہو سکتا ہے، تزکیہ ہو سکتا ہے کا مطلب اس کو حلال کیا جا سکتا ہے، مگر اگر کسی میں یہ طاقت ہے کہ حلال کرنے کی جو شرائط پوری ہیں ان شرائط کے تحت شیر کو ذبح کر دیں، وہ شرائط کیا ہے کہ شیر کو قبلہ رخ کرنا چاہیے، شیر کو ذبح کرنے والا مسلمان ہونا چاہیے، وہ جو شرائط ہیں وہ ساری شرائط پوری کر کے اگر کوئی ذبح کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے، پھر شیر بھی مذکر مانا، تزکیہ شدہ مانا جائے گا۔ تزکیہ شدہ مانا جائے گا تو کیا اس کا بھی گوشت کھا سکتے ہیں؟ نہیں، گوشت نہیں کھا سکتے اس کا، پھر تذکیہ کا کیا فائدہ؟ اتنی محنت کی ذبح کرنے کا فائدہ کیا تھا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ اس کی کھال نجس نہیں ہوگی پھر، اس کی کھال پاک ہوگی، لہذا اس کا اگر لباس بنایا جاتا ہے تو لباس پاک لباس کہلائے گا، اس کو پسینہ لگے گا تو نجس نہیں ہوگا۔ یہی مثال باقی سارے جانوروں کی جو حرام گوشت جانور ہیں، چنانچہ حلال گوشت جانوروں کا بھی کو بھی ذبح کیا جا سکتا ہے، حرام گوشت جانوروں کو بھی ذبح کیا جا سکتا ہے، لیکن ذبح اس کا فائدہ مند ہوتا ہے کہ جب ذبح کریں تو اس کا خون اچھل کے نکلے۔ سانپ کو اگر ہم ذبح کریں گے تو اس کا خون اچھل کے نہیں نکلے گا، لہذا وہ ذبح نہیں ہو سکتا، اس کا تذکیہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا یہ ضروری ہے کہ جس جانور کو ذبح کیا جائے تذکیہ اسی وقت اس کا مانا جائے گا کہ جب اس کا خون اچھل کے نکلے۔ مگر اس کے باوجود دو جانوروں کا تذکیہ نہیں ہو سکتا، ایک سور کا نہیں ہو سکتا، ایک کتے کا نہیں ہو سکتا۔ ان کو اگر قبلہ رخ رکھ کے بھی ذبح کر دیا جائے تب بھی اس کی کھال نجس نجس کی نجس ہی رہے گی، وہ پاک نہیں بنے گی۔ تو اب تین پہلو ہو گئے، یا تو نفقہ دو، یا کسی اور کو دے دو، یا اس کو ذبح کرو۔ لیکن ذبح کرنے میں ایک بات پیش نظر رکھنا پڑے گی کہ ایسا نہ ہو کہ جانور کو ذبح کرنے کے بعد اب اس کا گوشت ضائع ہو جائے۔ تو اگر ذبح کرنے کے بعد یہ جانور ضائع ہو جائے گا تو دوسرا گناہ ہو جائے گا، اسراف کا گناہ، تبذیر کا گناہ ہو جائے گا، وہ بھی جائز نہیں۔ چنانچہ ذبح کرنے کی اجازت وہیں پر ہوگی کہ جہاں پر یہ بعد میں استعمال کر دیا جائے، ضائع نہ ہونے پائے۔ تو خلاصہ یہ کہ تین میں سے کوئی ایک کام کرنا لازم ہو جائے گا۔ اگرچہ ایک دو منٹ رہ گئے ہیں مگر اس حوالے کے فقط دو مسئلے ہیں، زیادہ زیادہ میں ایک یا آدھا مسئلہ بیان کر سکوں گا، بہتر ہے کہ باقی مسائل سے طرح کل ہی آپ کے سامنے کیا جائے۔ آج یہیں پر اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین۔ بابا جبن صلوات اللہ۔